আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سامعین محترم الحمدللہ سورۃ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے دور ختم قرآن کی اس نشست میں اس کے 21 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں تین حصے الحمدللہ اس کا مطالعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے سورۃ النساء کے پہلے حصے میں معاشرتی ہدایات کا تذکرہ آیا دوسرے حصے میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل میں سے خاص طور پر یہود سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا اور سورۃ النساء کا جو تیسرا حصہ تھا آیت نمبر 58 سے 152 تک یہ طویل ترین حصہ تھا کہ جس میں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا اور ابتدان سیاسی نظام کے جو 6 اصول ہیں اہم وہ 2 آیتوں میں بیان کیے گئے اور پھر اس کے بعد اہل ایمان میں سے جو آستین کے سانپ ہیں منافقین ان کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے رکھا گیا 3 بڑی کمزوریاں ہم نے سمجھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ منافقین پر بہت بھاری تھی اللہ کے راستے میں قتال اللہ کے دشمنوں سے قتال فی سبیل اللہ یہ ان پر بہت بھاری تھا اور اللہ کے راستے میں ہجرت یہ منافقین پر بڑی گرہ گزرتی تھی تو یہ 3 بڑی کمزوریاں منافقین کی بطور آئینہ وہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں جو آخری حصہ ہے اس کا 4th حصہ وہ اب ہم رکوع نمبر 22 سے اس کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 153 ہے اس حصے میں اہل ایمان اور اہل کتاب دونوں سے بیک وقت خطاب ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور اہل کتاب کا جو مطالبہ یہود کا اس کا بھی تذکرہ ابتدان جو ہے وہ آ رہا ہے فرمایا کہ یس الو کا اہل الکتاب اہل کتاب اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ ان پر آسمان سے جو ہے وہ کتاب اتار لائیں یہ کیا وقفے وقفے سے یہ کتاب اور وہی جو ہے وہ کچھ آپ پر نازل ہو رہی ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام پوری ایک کتاب لے کر آئے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان پر پوری کتاب نازل ہوئی تو بہرحال آپ بھی ہمارے سامنے اوپر سے ایسے ہی مکمل ایک کتاب یکمش جو ہے وہ اتار لائی ہے فرمایا جا رہا ہے کہ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک اے نبی یہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ سوال وہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھی بہت بڑا اور وہ کیا تھا فقالوا ارنا اللہ جہرتن انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دیجئے یہ اگر بات آپ کو یاد رہ گئی ہو سورۃ البقرہ میں جب ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ اور یہ 10 رکوع مکمل آئے تھے رکوع نمبر 5 سے اور رکوع نمبر 15 تک تو اس میں جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا تو اب توبہ تلافی کے لیے 70 بڑے بڑے سرداروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے کوہ طور پر اور وہاں توبہ کے بجائے انہوں نے ایک نرالا یہ تقاضا موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں تو جب تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو جناب نبی آپ سے جو یہ سوال کر رہے ہیں اس سے بڑا سوال یہ اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں فأخذتهم الصاعقة بظلمهم سو انہیں ان کے اس ظلم کے باعث بجلی نے آ پکڑا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات اور پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں معجزات وہ آ چکے تھے فعفونا عن ذلك سو ہم نے ان سے درگزر کیا، یعنی اس بڑے گناہ کو بھی ہم نے ان سے معاف فرمایا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری سلطنت یا سلطان یعنی سری غلبہ انہیں عطا فرمایا. ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے پھر بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، یعنی عہد لینے کی غرض سے، اس کی بھی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہو. یہ تفصیل بھی پہلے آ چکی ہے کہ جب یہ فلسطین میں داخل ہوئے اریحا شہر جریکو، اور اس میں ان کو پھر یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم فاتح بن کر داخل ہو رہے ہو تو تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی کے ساتھ سجدے کی کیفیت میں داخل ہو. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور انہیں کے گروہ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرنا. تفصیل انشاءاللہ یہ اصحاب سبت کی آئے گی سورۃ الاعراف میں. واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. اور پھر جب انہوں نے عہد کی نافرمانی کی تو آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ فبما نقضہم میثاقہم، باسبب ان کے عہد و پیما توڑنے کے. اب یہاں الفاظ محذوف ہیں کہ عہد و پیما توڑنے کے سبب اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو یہ بالکل ایز اٹ از الفاظ آئیں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں، انشاءاللہ وہاں ہم دیکھیں گے کہ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آئے گی کہ جب یعنی ان کے عہد و پیما توڑنے کے سبب پھر ہم نے ان پر لعنت فرمائی. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قول انشاءاللہ ہم سمجھیں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں. تو یہاں وہ الفاظ معذوف ہیں تو معنی وہی ہیں کہ ان کے عہد و پیما توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کے انکار کرنے کے سبب اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، یہ رحمت سے دور کر دیے گئے. اور مزید وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہیں، یعنی آپ کی باتیں رسولوں سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہماری آپ کی باتیں ہم پر اثر انداز نہیں ہوں گی، ہمارے دلوں میں گھر نہیں کریں گی، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے دل جو ہے وہ بند ہیں. بل تبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب مہر ہے کہ جو کہ لگا دی. اور یہ جو مہر لگائی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کا جواب سورہ صف میں آئے گا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انسان خود ٹیڑھ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے، اور دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی جاتی ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، ہدایت پھر اس کو نصیب نہیں ہوتی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فلا یؤمنون الا قلیلا، سو وہ اب ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کو ان پر جو یہ لعنت کی گئی ان کے کفر کے سبب، اور مریم سلام علیہا پر جو انہوں نے بڑا بہتان باندھا، بہتان جو گڑا، اس کے سبب بھی ان پر لعنت کی گئی. اور مریم سلام علیہا پر جو بہتان یہود نے خاص طور پر مادہ تھا کہ یہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ولد الزنا ہے، معاذ اللہ، بلکہ ان کی تاریخی کتابوں میں تو وہ یعنی سن آف مین کا تصور ہے کہ جو کہ پایا جاتا ہے. اور یہ بہتان جو ہے وہ گھڑتے ہیں کہ جو یوسف نجار تھا اس کے ساتھ مریم سلام علیہا نے سفر کیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے نتیجے میں اور ملاب سے جو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں یہاں پر کہ ان آنکھوں نے جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک بڑے اسکول میں اس کی انگریزی کی کتاب میں ایک لیسن جو ہے وہ پڑھا، تو واقعہ یہ ہے کہ دل خون کے آنسو رویا کہ ایک اسلامی ملک میں کہ جو بنا ہی اسلام کے نام پر، لیکن ہمارے بڑے بڑے اسکول میں اپنی کتابوں میں ایک انگریزی کی کتاب میں، مجھے کلاس اس وقت ذہن میں مستاذر نہیں ہے لیکن یہ بالکل ریکارڈ پر بات ہے، اور ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ لے کر بھی آئے کہ جو وہاں کے اسکول کے بچوں کو ٹیچ کر رہے تھے، ٹیوشن پڑھا رہے تھے، انہوں نے وہ انگریزی کی کتاب لا کے دکھائی، تو باقاعدہ اس انگریزی کے لیسن میں جہاں اور بہت ساری واحد چیزیں تھیں وہاں جو ہے وہ یہ پوری اسٹوری ہے کہ جو کہ بتائی گئی اور لکھی بھی موجود تھی کہ مریم سلام علیہا ماں صلی اللہ یوسف نجار کے ساتھ سفر کرتی ہیں اور باقاعدہ یعنی فوٹوز اور پکچرز کے ساتھ کہ پھر وہ پریگننسی ہوتی ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ سما ماں اللہ یہ پیدائش ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پھر شاعر دینی کے حوالے سے بھی ان کتابوں میں میں نے دیکھا کہ داڑھی کا مذاق کس طرح سے اڑایا گیا. دا گرینڈ پاس بیئرڈ کے نام سے ایک لیسن تھا کہ جو اس میں موجود تھا, اور اس میں ایک دادا جان جو ہے ان کی گود میں پوتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے بڑی اچنگ ہوتی ہے کہ دادا جان یہ اتنی لمبی داڑھی آپ کی, کیا آپ کو اس سے اچنگ نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی, کیا آپ جب سوتے ہیں تو اس داڑھی کو کہاں رکھ کے سوتے ہیں, تکیے کے نیچے, کمبل کے نیچے, یہ پوری اسٹوری چل رہی. اور پھر یہ ہے کہ دادا جان کو اکیلے میں دکھایا گیا کہ وہ بڑے یعنی کڑ رہے ہیں کہ میرا پوتا جو ہے وہ اس داڑھی سے بڑا تنگ ہوتا ہے. تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ گئے باربر شاپ کی دکان پر اور پوری داڑھی جو ہے وہ منڈوا دی. اب یہ پوری سٹوری ہے کہ جو آج کی نوجوان نسل کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے بڑے بڑے ہائی فائی اسکول میں یہ سلیبس جو ہے وہ رکھے گئے اور ان کو پڑھایا جا رہا ہے, اور آخر میں پھر ایکسرسائز بچے کو دی گئی ہے کہ جس میں مختلف قسم کی شکلیں دکھائی گئیں اور اس میں کسی کی جو ہے فرینچ کٹ داڑھی ہے, کسی کی جو ہے بالکل داڑھی نہیں ہے, کسی کی لمبی داڑھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ بچے سے سوال کیا گیا کہ تمہیں کون سی تصویر جو ہے وہ پسند ہے. اب آپ اندازہ کر سک رہے ہیں کہ پوری ایکسرسائز میں جو ذہن سازی کی گئی, جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا, اس کے بعد اب ایکسرسائز میں کس پکچر کو جو ہے وہ بچہ ٹک کرے گا, کس کی چوائس کرے گا, یہ ہے اصل میں وہ اسلام دشمن عناصر کے جو ہمارے اندر ہمارے بچوں میں غیر محسوس طریقے سے. اب ہم تو فارغ ہو گئے بڑے بڑے اسکول میں ہائی فائی فیس دے کر, نہ ہمیں سلیبس کی پرواہ کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو معذرت کے ساتھ کہ بچہ ہمارا اتنے بڑے بڑے اسکولوں میں جو ہم یعنی ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کو داخلہ کراتے ہیں تو وہ سب کچھ بن کے نکل سکتا ہے لیکن مسلمان بن کے نہیں نکل سکتا, مسلمان نہیں چھوڑیں گے. تو بہرحال پڑھائیں ضرور لیکن بچوں کے سلیبس پر بھی جو ہے وہ نگاہ رکھیں. تو یہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اور جو انہوں نے مریم سلام علیہا پر بڑا بہتان باندھا اس پر اس کی وجہ سے بھی ان پر لعنت کی گئی. وقولہم اور ان کے یہ کہنے کے سبب بھی لعنت ہوئی کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم, کہ ہم نے قتل کر دیا اللہ کے رسول عیسی ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا کو, ہم نے ان کو جو ہے وہ سلیب دے دی. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں الفاظ کیا ہے, ذرا طنزیہ انداز ہے, رسول اللہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسی ابن مریم کو انہوں نے قتل کر دیا, یہ سلیب دے دی, حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کے رسولوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ڈکلیئر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہے کہ لا غلبن انا و رسولی, کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کے رہیں, انہیں کوئی جو ہے وہ شہید نہیں کر سکتا. انبیاء کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, لیکن رسولوں کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی کئی بار لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے آپ کو محفوظ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سلیب دینے کی کوشش کی لیکن کس طرح سے رفع آسمانی ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ روح اور جسم کے ساتھ جو ہے وہ اوپر اٹھا لیا گیا. تو فرمایا جا رہا ہے, دیکھیں نفی کی جا رہی ہے ان کے اس بات کی کہ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان کو قتل کیا انہوں نے نہ ان کو سلیب دی, ولیکن شبہ لہم بلکہ یہ پورا معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا. اور یہ بات ہم نے پہلے سمجھی تھی کہ یہ گوسپل آف برنباس جو انجیل ان کی ہے تو اس میں یہ اب یوں تو بالکل غائب کر دی گئی نا, اس میں یہ حقائق موجود تھے کہ کس طرح سے ایک حواری نے غداری کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے اور وہ فوجیوں کو لے کے چلا گیا تھا اور اندر وہ داخل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے حجرے میں اور اسی وقت جو ہے وہ چھت پھٹی ہے, فرشتے آئے ہیں اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا روح اور جسم کے ساتھ, اور اس غدار کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسے وہ کر دی گئی اور باہر وہ نکلا ہے اور سب نے جو ہے وہ استاد کہہ کے اس کو پکارا, اور یہ علامت تھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہے وہ استاد کہہ کے جو ہے وہ پکارتے تھے. تو ان اس شخص کو جو غدار تھا کہ جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی تھی اس کو پکڑا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں اور اس کو جو ہے وہ سلیب دی گئی. اور ان کا یہ معاملہ مشتبہ اس لیے ہو گیا کہ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ غدار کدھر گیا, اور اگر وہ غدار یہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. تو بہرحال یہ معاملہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ولکن شبہ لہم, ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي, بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں لفی شک کے من وہ البتہ اس بارے میں شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اور یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، الا یہ ہے کہ وہ بس اپنے گمان کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، اٹکل کی پیروی کرتے ہیں. وما قتلوہ یقینا، اللہ فرمانا ہے کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ ہوا کیا، بر رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو رفع کر لیا، اپنے طرف جو ہے وہ اٹھا لیا، بلند کر لیا. وکان اللہ عزیز حکیما، اور اللہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اگلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر ایک دلیل آ رہی ہے. ایک دلیل پہلے آئی تھی، ہم نے پڑھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں اور پختہ عمر میں جو ہے وہ باتیں کریں گے. تو ایک تو موزہ بالکل پیدائش کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا جیسے کہ بڑے کلام کرتے ہیں، یہ موزہ تھا. اور جو نزول کی دوبارہ سے جو دلیل ایک پہلے آ گئی تھی کہ وہ پختہ عمر میں باتیں کریں گے، اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی وہاں کہ پختہ عمر سے پہلے ہی رفع آسمانی ہو گیا تھا. تو پختہ عمر سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، بحیثیت امتی جو ہے وہ آئیں گے اور دجال کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے، تمام یہودی جو ہے وہ جہنم حاصل ہوں گے، عقیدہ صحیح کریں گے تمام عیسائیوں کا، وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے. اور یہی وہ دلیل ہے کہ جو آگے بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب میں سے نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے لازمن وہ ایمان لے کر آئے گا. تو لہٰذا تمام عیسائی جو ہے وہ ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا اور وہ ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام پھر ان پر گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، سو ہم نے ان پر بہت سی حرمنا عَلَيْهِمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں کہ جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دیں یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت روکنے کی وجہ سے، کہ جو کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے اہل ایمان کو. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر بہت ساری چیزیں حرام کی. وہ سود، وَقَدْ نُهُوا عَنْ، کہ حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے. تو یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ یہود کے ہاں بھی یہ سود جو ہے وہ حرام ہے، اور ان کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ ایک یہودی وہ کسی دوسرے یہودی سے سودی کاروبار نہیں کر سکتا، سودی لین دین نہیں کر سکتا، حرام ہے ان کے نزدیک بھی. لیکن اب یہ ترشپ ترفا تماشا ہے، اور وہ جو غیر یہودیوں کو جو ہے وہ جنٹائل اور گویم کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں کہ جو کہ چوزن پیپل ہیں اور بڑے چنیدہ بندے ہیں اللہ کے، باقی سارے تو بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں، جیسے چاہیں سلوک کریں. تو ان کے عقیدے میں ہے کہ ایک یہودی وہ غیر یہودی کا استحصال کر سکتا ہے سود کے ذریعے سے. تو فرمایا یہاں پر یہ جا رہا ہے کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اوپر حلال چیزیں حرام کی، حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے. وہ اکلہم اموال الناس بالباطل، اور ان کے لوگوں کے مال نہ کھانے کی وجہ سے بھی. فرمایا کہ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے. لاکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یقیناً ان میں سے جو علم پختہ ہیں، یہ بھی قرآن مجید کا ایک شاندار اسلوب ہے کہ مخالف کے اندر اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے دین اسلام، یہ اس کی خوبی ہے، حسن ہے دین اسلام کا. کہ لیکن ان میں کچھ علم پختہ بھی ہیں، رسوخ فی العلم، جن کو حاصل ہے. عبداللہ ابن سلام کی طرف اشارہ ہے، یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس کو مانتے ہیں کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس کو بھی مانتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو وہ ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن کو بھی ماننے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرًا عظیمًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ضرور ان کو بڑے اجر سے نوازیں گے. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے اس میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا ایک گلدستہ ہے، اور یہ پہلی دفعہ یہ پورا گلدستہ آیا آ رہا ہے، آگے بھی آئے گا ایک مقام پر، کہ جس میں تمام انبیاء یعنی اکثر انبیاء کے ناموں کو جمع کیا گیا, تو اس اعتبار سے یہ انبیاء کے ناموں کا گلدستہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. فرمایا انا اوحینا الیک, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, بے شک اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی ہے کہ جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور اس کے بعد اور بھی انبیاء کی طرف. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ, اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی, اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی, وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ, اور ہم نے عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان علیہ السلام ان کی طرف بھی وحی بھیجی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے تو داؤد علیہ السلام کو زبورا زبور جو ہے وہ عطا فرمائی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, اور ایسے رسول بھیجے ہیں کہ جن کے احوال ہم نے نبی اس سے قبل آپ سے بیان کیے ہیں, قرآن میں آپ کو ان انبیاء کے احوال پڑھ کے سنائے ہیں. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور ایسے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں اس زمین پر اے اللہ کے رسول کہ جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے. یعنی یہ کوئی قرآن تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ تمام انبیاء اور رسول کی مکمل فہرست ہم آپ کو جو ہے وہ دیتے, یہ تو اصل میں کتاب ہدایت ہے. یہ قرآن یہ سائنس کی بھی کتاب نہیں ہے, یعنی اس میں سائنسی حقائق موجود ہیں, بعض سائنسی حقائق سائنٹیفک فیکٹس کی طرف اشارہ موجود ہے, لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اس میں H2O کا فارمولا پانی کا فارمولا ڈھونڈنا شروع کر دے, H2SO4 کا فارمولا اس سے نکالنا شروع کر دے, تو یہ احمقانہ طرز عمل, یہ سائنس کی کتاب نہیں, یہ کتاب ہدایت ہے. تو فرمایا کہ ہم نے کچھ انبیاء کے قصے آپ کو بتائے, کچھ کے نہیں بتائے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا کہ جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے, اسی اعتبار سے ان کا لقب ہے کلیم اللہ. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 165 ہے ایمان برسالت کے حوالے سے انتہائی اہم آیت, رسولم مبشرین و منذرین, ہم نے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ رسولوں کے بعد ان کے آنے کے بعد لوگوں پر اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی روز قیامت کوئی انسان کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھ تک تو تیری ہدایت پہنچی نہیں تھی, تو میں کیسے عمل کرتا, کیسے تیرے فرائض ادا کرتا. لہٰذا یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے ان کی آمد کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں پر سے یہ حجت جو ہے وہ تمام کر دی, رسولوں نے آ کر جو ہے وہ ہدایت ہے کہ جو کہ پہنچائی. ورنہ دیکھیں رسولوں کے بھیجنے کی ویسے ضرورت نہیں تھی اللہ کے رسول, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کو ہمارے سامنے واضح کیا. ورنہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا, قرآن اس پر گواہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور جو ہے وہ بلٹ ان کیا ہے, الہام کیا ہے. تو اس زمین پر ہمیں نیکی اور بدی کا شعور دے کے بھیجا, اس بنیاد پر بھی اللہ ہم سے محاسبہ کر سکتا تھا روز قیامت, معاوضہ کر سکتا تھا کہ تمہیں پتا تھا نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری نعمت یہ کی کہ کتابیں ہیں کہ جن کا نزول فرمایا, اپنی وحی ہے کہ جو کہ نازل فرمائے. اور اگر صرف کتابیں دے کر اللہ کہتا کہ خود پڑھو اور خود سمجھو اور خود عمل کرو تو بہرحال مشکل ہوتی کہ نہیں. جس طرح سے آج یعنی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر یونیورسٹیز میں پروفیسر جو ہے وہ آ کے کہے کہ بھئی یہ کتابیں پکڑو, انجینئر سے کہے کہ بھئی یہ انجینئرنگ میکینکس کی کتاب ہے آر سی ہبلر, اب تم اس کو پڑھو اور خود سے جو ہے وہ اس کو سمجھو اور پریکٹیکل دو اور امتحانات سے گزر جاؤ, تو کتنا مشکل ہوتا. تو اب پروفیسرز کیا کرتے ہیں آ کے کہ کس تک یعنی ایک ایک لفظ کو ہمیں سمجھاتے ہیں اور اس کی پوری پس منظر سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ نیکی اور بدی کے شعور کے ذریعے سے محاسبہ کرتا, کتابیں دے کر کہتا کہ خود ہی سمجھو خود ہی عمل کرو, نہیں بلکہ رسولوں کا تسلسل ہے کہ جو جاری فرمایا کہ جنہوں نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے ہمیں ہم پر حجت تمام کی کہ اللہ کی ان کتابوں اللہ کے ان احکامات پر عمل کس طرح سے کرنا ہے, کس طرح سے اپنی ذات پر اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنا ہے. یہ بالفعل رسولوں نے آ کر اور یہ بالفعل یہ کام کر کے ہم پر اب حجت تمام کر دے. اب انسان کے پاس یہ عذر نہیں رہ سکتا روز قیامت کے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ انسانیت تک پہنچانے کی, اللہ کے اس کلام اور شریعت کو. یہ اللہ کے ماننے والوں پر اب یہ فرض کے درجے میں یہ یعنی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے کاندھوں پر ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری کی ادائیگی کی صحیح طور پر ہمیں ادائیگی کی توفیق نصیب فرمایا. تو جہاں رسولوں کی آمد رحمت کا ایک مظہر ہوتا ہے, رحمت للعالمین کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہیں پر رسولوں کی آمد اس کے ذریعے سے حجت بھی جو ہے وہ تمام کی جا رہی ہوتی ہے. فرمایا کہ رسولم مبشرین و مزرین, رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے بشارت دینے والا بنا کر, جو بھی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ان کو وہ بشارتیں دیتے ہیں, اور جو اس سے ہٹنے والے ہیں ان کو خبردار کرنے والے ہیں. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, کہ تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے رسولوں کی آمد کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. اب ذرا جلالی انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, لیکن اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے اے نبی آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے جو ہے وہ نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ اس بات پر کافی ہے بطور گواہ. ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور روکا اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو, قد ولوا ضلالا بعیدا, تو وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں بھی ظلم آتا ہے تو اس کے اصل معنی شرک ہی کے لیے جاتے ہیں, الا یہ کہ سیاق و سباق کوئی اور معنی متعین کر دے. تو یہاں پر بھی کفرو کے بعد جو ظلم ہے مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا اور اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے حقوق میں شرک کر کے ظلم کیا. کیوں؟ ان شرک اللہ ظلم و عظیم. سورہ لقمان میں پڑھیں گے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرانا ہے. فرمایا کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم, یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. ولا لیہدیہم طریقہ, اور انہیں ہدایت نہیں دے گا سیدھے راستے کی. ہاں ایک راستے کی ان کو ہدایت دے گا, ایک راستے پر انہیں چلائے گا, اور وہ کون سا راستہ ہے ایسے بد نصیبوں کے لیے؟ الا طریقہ جہنم, جہنم کی طرف جو ہے وہ انہیں ہدایت دے گا. خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم کے عذاب اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے, اس گروہ سے محفوظ فرمائے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے. اب پوری انسانیت کو, نو انسانی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. یا ایہ الناس, اے لوگوں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے, تو آپ کی دعوت میں یا ایہ الناس کے الفاظ آتے ہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ اپنی خاص قوم کی طرف رسول تھے, تو ان کی دعوت میں آپ کو الفاظ کیا ملیں گے؟ یا قوم, اے میری قوم, اے میری قوم. تو آپ کی رسالت ہے آفاقی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, آخر انسان تک. تو الفاظ آ رہے ہیں کہ یا ایہا الناس, اے لوگوں, قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول وہ آ گئے ہیں. فآمنوا خیرا لکم, ان پر ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا, دیکھو اگر تم نے روگردانی کی یعنی انکار کیا, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے, جو کچھ کے زمین میں ہے. تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, تمہارے انکار سے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تو خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اب عیسائیوں کی طرف خطاب کا رخ آ رہا ہے اور ان کو اعتدال پر رہنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, یعنی اے عیسائیوں, لا تغلو فی دینکم, دیکھو اپنے دین میں جو ہے وہ غلو مت کرو. غلو سے کیا مطلب ہے؟ حد سے تجاوز نہ کرو. عیسائیوں نے دو اعتبارات سے غلو کیا دین میں. ایک, عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور کچھ نے خدا ہی بنا لیا, اور عمل میں انہوں نے رہبانیت جو ہے وہ اختیار کی. تو یہ دو اعتبارات سے عیسائیوں نے دین میں غلو کیا. اور فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور دیکھو اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. یہ کیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے، اللہ کا بیٹا بنا لیا، کہ جس کے ساتھ کوئی اللہ کی مخلوق میں کسی بھی اعتبار سے کوئی شریک نہیں. اسی طرح سے آج ہم بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم یہ ذاتیاں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ حقوق میں اور صفات میں جو ہے وہ ان کو شریک کر رہے ہوتے ہیں، مزاروں پہ سجدے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین حالی مرحوم نے وہ مرثیہ کہا تھا، بڑھ کے طنز جو ہے وہ کیا تھا اپنے اشعار میں، کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور مزاروں پہ جا جا کے مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، اور شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، اور نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے اور نہ ایمان جائے. تو یہ الطاف حسین حالی مرحوم کے اشعار ہیں واقعتاً، کہ جو پوری ایک تصویر ہمارے سامنے اس کا نقشہ اپنے اشعار میں انہوں نے کھینچا. تو فرمایا گیا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں حق کے سوا. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بلا شبہ مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا وہ ابن اللہ نہیں تھے، وہ رسول اللہ تھے، وہ اللہ کے رسول ہیں. وکلمتو، اور اس کا کلمہ ہے. عیسی علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کیوں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور باپ کا جو حصہ پیدائش میں ہوتا ہے وہ کلمہ کن نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ادا کیا. اسی وجہ سے فرمایا گیا وکلمتو، وہ عیسی علیہ السلام اس کا کلمہ ہے. القاہ الی مریم، کہ جس کو مریم سلام علیہا کی طرف جو ہے وہ ڈالا گیا. وروح منہ، اور اس کی طرف سے وہ روح ہیں. فآمنوا باللہ ورسلی، اور یہ وجہ ہے روح من کے جو الفاظ یہاں پر ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا لقب اسی اعتبار سے ٹھہرا، روح اللہ، وہ اللہ کی روح ہیں. فآمنوا باللہ ورسلی، سو تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین میں کا ایک ہے. ثلاثہ، اب یہ جو ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے، گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر، گاڈ دا سن، یا گاڈ دا ہولی گوسٹ، یعنی یہ عیسائیوں کے ہاں، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ بھئی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام علیہا، اس طرح سے یہ ٹرینیٹی ہے کہ جو وہ بناتے ہیں. یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ہولی گوسٹ یعنی روح القدس، جبرائیل علیہ السلام. تو لہٰذا یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک یہ اس طرح سے یہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا، فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ خدا تین میں کا ایک ہے. انتہو سو اس سے باز آ جاؤ، خیر اللہ کو، تمہارے لیے بہتر ہوگا. انم اللہ الہ واحد، بلا شبہ تو اللہ تو وہ معبود واحد ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی جو ہے وہ اولاد ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تو ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. یعنی جس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تو لاچار ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ اولاد جو ہے وہ کام آئے. اور اللہ سبحانہ وتعالی تو غنی ہے، اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے، ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کسی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. لن یستنکف المسیح، اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز آر نہیں کہ ان یکون عبد للہ، اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس بات میں کوئی آر ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے. ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو کوئی بھی اللہ کی بندگی سے آر اور تکبر کرے گا، آر کرے گا یعنی جی چرائے گا اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے گا. فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان قریب انہیں اپنے پاس سب کے سب کو جو ہے وہ جمع کرے گا روز معاشر. لیکن اس کے برعکس، فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. فرمایا فیوفیہم اجورہم، تو وہ اللہ انہیں ان کے پورے پورے اجر ہے کہ جو عطا فرمائے گا. ویزیدہم من فضلی، اور اپنے فضل سے جو ہے وہ اور زیادہ دے گا. یعنی ایک تو اجر ہے، ایک فضل ہے. کیا فرق ہو گیا اجر اور فضل میں؟ ایک مثال سے سمجھ لیجئے. ایک ملازم کو، ایک لیبر کو آپ نے ہائر کیا کہ بھئی میں تمہیں 2000 روپے دوں گا، یہ گھڑا جو ہے وہ کھود دو. تو وہ مزدور جو ہے وہ وقت سے کم میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ گھڑا جو ہے وہ آپ کو کھود دیتا ہے، یعنی جو وقت طے ہوا تھا اس سے کم وقت میں بڑی خوبی کے ساتھ وہ گھڑا کھود کے آپ کو دے دیتا ہے۔ تو اب مالک کیا کرتا ہے، مالک جو ہے وہ 2000 روپے جو اجرت طے تھی وہ بھی دیتا ہے، اور خوش ہو کے اپنے پاس سے 500 روپے جو ہے وہ بڑھا کے دیتا ہے۔ تو یہ 500 روپے جو بڑھا کے دینا ہے خوش ہو کر، یہ کیا ہے، یہ ہے فضل، اور جو اجر یا اجرت تھی وہ 2000 روپے تھی۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ بھی دے گا، اجور دے گا، اجر دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے اور بڑھا کے دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن اس کے برعکس رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کو آر سمجھا اور اسے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر وہ انہیں عذاب دے کر دردناک عذاب، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے، وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے یہ روشن دلیل جو ہے وہ آ چکی ہے، رسول کی شخصیت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن اللہ کے کلام کی صورت میں۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے یہ واضح نور، واضح روشنی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ سے چمٹ گئے، مطلب کیا ہے، اللہ کی رسی سے چمٹ گئے، اور اللہ کی رسی سے مراد ہم سمجھ کر آئے وہ کیا ہے، یہ کلام اللہ، یہ کتاب اللہ، اللہ کا کلام، کہ جس نے اس کے حقوق ادا کیے تو واقعتاً ایسا ہے کہ اس نے قرآن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو تمسک اس نے کر دیا، اپنے آپ کو چمٹا لیا۔ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عنقریب وہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا منہم، فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی جو ہے وہ ہدایت دے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ، اے نبی وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، تو نبی آپ فرمائیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیے وراثت کے احکامات تو آئے تھے سورہ نساء میں بالکل ابتدا میں، دو آیتوں میں وراثت کے احکامات بڑے جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، آیت نمبر 11 اور 12 میں، اور آخر میں جو کلالہ کا معاملہ آیا تھا وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، تو ہم نے وہاں یہ بات سمجھی تھی کہ کلالہ کون ہوتا ہے، میت، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ جس کے نہ اصول ہو نہ فرو ہو۔ کیا مطلب ہے اصول سے، کہ نہ والدین ہو اور نہ فرو، یعنی شاخوں کو کہتے ہیں کہ نہ اس کی اولاد ہو، ہاں بہن بھائی ہو۔ تو بہن بھائیوں کی بھی پھر تین قسمیں وہاں پر ہم نے سمجھی تھیں۔ ایک بہن بھائی وہ ہیں کہ جو کہ اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں، یعنی ماں شریک، باپ مختلف، تو لہٰذا یہ اخیافی بہن بھائی ہیں، اور ان کا حکم آ چکا تھا پہلے اخیافی بہن بھائیوں کا وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، کہ جس میں بتا دیا گیا کہ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ وہ کل 1/3 ہوگا، کہ جو رکو نمبر 2 میں ہم پہلے پڑھ چکے کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ بہن بھائیوں کو، اخیافی بہن بھائیوں کو مل جائے گا۔ پھر دو قسمیں مزید تھیں، ایک قسم تھی اللاتی بہن بھائیوں کی، کہ جو کہ باپ کی طرف سے مشترک، ماں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح سے عینی بہن بھائی کے جن میں دونوں مشترک ہوتے ہیں، ماں باپ، تو لہٰذا اب ان کا حکم یہاں پر آ رہا ہے کہ عینی اور جو اللاتی بہن بھائی ہیں وہ ویسے ہی ہیں کہ جیسے کہ سگے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں، جو اللاتی اور عینی بہن بھائیوں کا معاملہ رہ گیا تھا وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، اس کا بھی تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان امرؤن ہلک، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے، لیس لہ ولد ولہ اخت، کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی جو ہے وہ بہن ہو، تو فلاح نصف ما ترک، تو اس بہن کو ترکے کا نصف ہے کہ جو کہ مل جائے گا۔ وہ یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور بھائی اس کا وارث ہوگا اگر اس کلالہ خاتون کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فان کانت اثنتین، اور پھر اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں، فلہما الثلثان مما ترک، تو فلہما الثلثان مما ترک، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے 2/3 ہے دو بہنوں کے لیے اس مرد کے ترکے میں سے، 2/3 دونوں بہنوں کو مل جائے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی کچھ زیادہ ہوں مرد اور عورتیں یعنی لڑکے اور لڑکیاں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر جو ہے وہ حصہ ہے. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا اللہ تمہارے لیے کھول کر یہ بیان کرتا ہے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کا جو ہے وہ جاننے والا ہے. یہاں الحمدللہ سورۃ النساء کے یہ 24 رکوع جو ہے وہ مکمل ہو چکے, اس کی تکمیل ہوئی ہے. یہاں اہم بات جو سمجھنے والی ہے, آپ ذرا نوٹ فرمائیں, مصحف میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن مجید جہاں صورتوں کے لحاظ سے تقسیم اس کی ہے, پاروں کے لحاظ سے تقسیم ہمیں نظر آتی ہے, وہاں دور نبوی کی ایک جو تقسیم ہے وہ منازل میں بھی ہے, احزاب میں بھی ہے. یعنی حزب جو ہے وہ واحد ہے, احزاب جمع ہے, یعنی منازل. قرآن مجید کل 7 منازل میں تقسیم کیا ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے اور سورۃ النساء تک یہ پہلی منزل ہے کہ جو الحمدللہ ہم نے اس کا بھی اس کی تکمیل جو ہے وہ کی ہے انشاءاللہ. اب دوسری منزل کا آغاز وہ سورہ مائدہ سے ہوتا ہے. ایک رکو انشاءاللہ ہم اس کا پڑھ لیں گے. سورۃ المائدہ یہ بھی ایک مدنی سورت ہے, طویل مدنی قرآن سے ہم گزر رہے ہیں. سورہ بقرہ سے اور سورہ مائدہ تک یہ طویل مدنی قرآن ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ 16 رکوعوں پر 120 آیات پر سورۃ المائدہ مشتمل ہے. مائدہ جو ہے وہ دسترخوان کو کہتے ہیں, اور ایک تذکرہ اس حوالے سے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے جو ہے وہ دسترخوان کا سوال کیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتبار سے وہ کیونکہ ایک اہم واقعہ تھا بنی اسرائیل میں, تو اسی لحاظ سے اس کا نام سورۃ المائدہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اس کی تمیدی نکات میں چند باتیں نوٹ فرما لیجیے, موٹی موٹی انشاءاللہ باتیں پھر سمجھنا آسان ہو جائیں گی. کہ یہ سورہ مائدہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. کب نازل ہوئی ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد. صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ مسلمانوں اور کفار کے درمیان سن 6 ہجری میں, جب عمرے کی نیت سے اللہ کے رسول 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے, درمیان میں روک دیے گئے تھے کفار کی طرف سے, اور یہ ہے کہ وہ معاہدہ کیا تھا, اور اس معاہدے میں پھر 10 سال کا معاہدہ ہو گیا تھا جنگ بندی کا مسلمانوں اور کفار کے درمیان. لہذا اب جس ماحول میں یہ سورۃ المائدہ نازل ہو رہی ہے وہ جنگ کا ماحول نہیں, وہ امن کا ماحول ہے. 10 سال کا معاہدہ ہو گیا, اب جو ہے وہ شریعت کے تکمیلی احکامات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں نازل فرمائے ہیں. خاص طور پر نفاذ شریعت پر بہت زیادہ زور آپ کو اس سورہ مائدہ میں ملے گا, اور یہی وجہ ہے کہ نفاذ شریعت کا جو معاملہ ہے, جو احکامات ہیں, وہ زیادہ متعلق کس سے ہوتے ہیں؟ مردوں سے متعلق ہوتے ہیں. نفاذ شریعت کے حوالے سے ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. تو بحیقی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ, سورۃ النور سکھاؤ. سورۃ النور اصل میں اہمیت کی حامل سورت ہے پردے کے احکامات کے حوالے سے, اور یہ پردے کے احکامات زیادہ متعلق کس سے ہیں؟ عورتوں سے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ النور عورتوں کو سکھاؤ, سورہ مائدہ تم مردوں کو سکھاؤ. تو بہرحال اس میں آپ دیکھیں گے کہ نفاذ شریعت پر بہت زیادہ زور ملے گا, اور اہل کتاب کا شریعت سے پہلو تہی کا ذکر بھی آئے گا ہمارے لیے بطور عبرت. یہ جو 16 رکوع ہیں ان کی تقسیم بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے تو مضامین سمجھنا آسان ہو جایا کرتا ہے. اس کے جو ابتدائی 2 رکوع ہیں اس میں شرعی احکامات کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا, پھر 9 رکوع میں نفاذ شریعت اور اس سے گریز پر جو ہے وہ نکیر ہمیں ملے گی, پھر بقیہ جو 3 رکوع ہیں اس میں شرعی احکامات کا تذکرہ دوبارہ سے آئے گا, اور پھر آخری جو 2 رکوع ہیں وہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اب آئیے ایک رکوع ہم کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اوفوا بالعقود, اپنے معاہدوں کو اپنے عہد کو جو ہے وہ پورا کرو. یہ بہت ہی اہم معاشرتی ہدایات ہیں, ہدایات میں سے ایک ہے, کیونکہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے آپ نوٹ فرمائیں گے وہ معاہدوں پر ہی مشتمل ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ سے بھی معاہدہ کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ سے بھی معاہدہ کر رہا ہوتا ہے, وعدے کر رہا ہوتا ہے, اور بندوں کے درمیان بھی مختلف قسم کے معاہدات ہوتے ہیں, بزنس کانٹریکٹس ہوتے ہیں, والدین اور اولاد کے درمیان نان ریٹرن معاہدہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے والدین نے ہمیں پالا پوسا بچپن میں, تو جب والدین بڑھاپے کو پہنچیں گے تو اولاد ان کا دست و بازو بنے گی. یہ نان ریٹرن معاہدہ ہوتا ہے, غیر تحریری معاہدہ. کچھ ریٹرن معاہدات بھی ہوتے ہیں بزنس کانٹریکٹس کے حوالے سے. تو اہل ایمان کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو لہٰذا اب اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرو. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ ان العہد کانا مسئولا, عہد کے بارے میں, معاہدوں کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے روز قیامت. اب اس کے بعد ذرا شرعی احکامات ہیں کہ جو کہ آ رہے ہیں. فرمایا کہ اوہلت لکم بہیمت الانعام, اے مسلمانوں تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشی اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں. دو الفاظ یہاں پہ اہمیت کے حامل ہیں. الانعام, عرب میں الانعام کا جو یہ لفظ آتا ہے وہ چار جانوروں کے لیے آتا ہے. الانعام ویسے تو ایک پوری سورت بھی ہے, سورۃ الانعام, آگے انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے. تو الانعام عرب میں, عربی میں کہتے ہیں چار جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اونٹ, گائیں, بھیڑ اور بکری. اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اور فقہا نے بھی اس کو واضح کیا حدیث کی روشنی میں کہ اونٹ, گائیں, بھیڑ, بکری کے مثل جتنے بھی سارے جانور ہیں جو کہ بہیم کہلاتے ہیں. یہاں دوسرا لفظ کیا ہے, بہیما, یعنی چوپایوں میں سے جو مویشی ہیں, انعام ہیں, وہ حلال تمہارے لیے کیے گئے ہیں. چوپایوں کی جو فقہا نے تعریف کی ہے اور وضاحت کی ہے وہ اس طرح سے ہے. نمبر ایک کہ چوپائے وہ جانور ہوتے ہیں کہ جو گھاس کھانے کے بعد جگالی جو ہے وہ کرتے ہیں, گھاس کھانے کے بعد جو جگالی کرتے ہیں, کہ جیسے بھینس ہیں, گائے ہیں, اونٹ ہے, بکری وغیرہ ہے, اس طرح سے. اسی طرح نمبر دو کہ جن کے ناخون جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو لہٰذا وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیے, جس طرح سے گائے وغیرہ کے اور بکری وغیرہ کے جو ہے ناخون پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یعنی مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جو درندے ہیں اور جو گوشت خور ہیں وہ حرام قرار دے دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایسے جانور حرام قرار دے دیے کہ جو کہ پنجوں سے جو ہے وہ کھانے والے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو بھی حرام کی ایک فہرست ہے وہ بیان یہاں پر کی جا رہی ہے, آگے بھی انشاءاللہ وہ فہرست آ جائے گی. لیکن فرمایا گیا کہ تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشی ہیں کہ جو حلال کیے گئے, الا ما یتلا علیکم, سوائے ان کے کہ جو تمہیں ابھی سنائے جائیں گے. یعنی جو حرام کی فہرست ہے وہ ابھی آگے آ رہی ہے, وہ ابھی تمہیں تم پر تلاوت کیے جائیں گے. غیر محل الصید وانتم حرم, ہاں ایک حلال جانوروں کے معاملے میں بھی حرمت کا ایک معاملہ اس طرح سے ہے کہ اگر یعنی مگر شکار کو تم حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو, یعنی حج یا عمرے کے لیے اب احرام تم نے باندھ لیا تو اب حالت احرام میں اب تم حلال جانوروں کو بھی جو ہے شکار نہیں کر سکتے. ہاں ان کا گوشت کھا سکتے ہو لیکن شکار جو ہے وہ کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. کس حالت میں؟ حالت احرام میں. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جس کو چاہے حلال کرے, جس کو چاہے حرام کرے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, لا تحلوا شعائر اللہ, دیکھو اللہ کی جو شعائر ہیں جن کو دیکھ کے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اللہ کی نشانیاں, تم ان کو اپنے لیے حلال مت سمجھو. کیا مطلب؟ ان کو پامال مت کرو. جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرو. ولا شہر الحرام, اور نہ پامال کرو حرمت والے مہینوں کو, یعنی چار حرمت والے مہینے, ذی القعدہ, ذی الحج, محرم اور رجب. تو لہذا یہ ہے کہ ان میں جنگ و قتال اور لڑنا, لڑائی, یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی, تو ان چار حرمت والے مہینوں کو بھی پامال مت کرو. ولا الحدیا, اور وہ جانور کے جو کعبہ کے لیے لے کے جائے جاتے ہیں, تو لہٰذا وہ بھی کیونکہ قربانی کے لیے مختص کر دیے گئے, کعبہ کے لیے, حج وغیرہ کے لیے جو بھی حاجی وہاں قربانی کر رہے ہوتے ہیں ان جانوروں کی, تو ان کی بھی حرمت کو پامال مت کرو. ولل قلائد, اور جو قلادہ پڑے ہوئے جانور ہیں, گلے میں پٹے جو پڑے ہوئے ہیں, یعنی عرب جب بھی, یعنی اس زمانے میں تو جدید زور نہیں تھا, جو بھی حاجی جو ہے وہ جاتے تھے خانہ کعبہ کی طرف دور دراز سے, تو وہ اپنے جانور بھی ساتھ میں سفر میں ساتھ لے کے وہ جاتے تھے اور وہاں پر قربانی کرتے تھے. آج تو جدید دور میں جو بھی حاجی یہاں سے جاتے ہیں تو وہیں پر قربانیاں, جانور مہیا جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, تو ان کی بھی تعظیم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جانور بھی کہ جو مخصوص کر دیے گئے ہیں اللہ کے گھر کے ہاں وہاں حدود حرم میں قربانی کے لیے, قلادہ ڈال کر یہ پہچان کے لیے, تو لہٰذا ان کی بھی حرمت پامال نہ کرو. ولا عام مین البیت الحرام, اور جو بھی قصد کرنے والے ہیں بیت الحرام کی طرف, جو بھی حاجی ہیں, معتمرین ہیں, تو لہٰذا ان کی بھی حرمت کو جو ہے وہ پامال نہ کرو, کہ جو کہ حج کے لیے آ رہے ہیں. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, یہ وہ لوگ ہیں حاجی اور معتمرین کے جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں, لمبا سفر طے کر کے اللہ کے گھر حاضر ہوئے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم اے مسلمانوں احرام کھول دو فَاسْتَادُوا تو پھر چاہو تو شکار کر لو. حالت احرام میں تمہارے لیے خشکی کا جانور, یہ بھی نوٹ فرمائیے گا کہ خشکی کا جانور ہے کہ جو کہ حرام کیا گیا حالت احرام میں کہ اس کو شکار نہیں کر سکتے. ہاں سمندری جو بھی شکار ہے وہ حلال ہے احرام کی حالت میں بھی, اس کا حکم آگے آ جائے گا. فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور اس قوم کی دشمنی کہ جو تم کو روکتی ہے مسجد حرام سے وہ باعث نہ بنے کہ تم اس کے ساتھ ذاتی کرو. یعنی پہلے سے وارن کر دیا گیا, کیونکہ سن 6 ہجری میں مسلمان نکلے تھے عمرے کے لیے, کفار مکہ نے درمیان میں روک دیا تھا حدیبیہ کے مقام پر کہ اس سال تو واپس جاؤ گے اگلے سال آؤ گے. تو لہٰذا اب اگلے سال مسلمانوں کو جانا تھا عمرے کے لیے, تو لہٰذا پہلے سے فرما دیا گیا کہ بھئی کسی بھی قوم کی دشمنی وہ اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ذاتی کرو کہ انہوں نے ہمیں روکا تو ہم بھی جو ہے وہ اب ان کو بے دخل کر دیں گے. نہیں, انتا ددو کہ تم ان کے ساتھ ذاتی کرو. تو لہٰذا اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے. وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بہت ہی پیارا ایک قانون ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ایک اسلامی معاشرے میں, خاص طور پر اہل ایمان کو, کہ بھئی تمہارا کردار جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے سے تعاون کرو, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, اخلاقی سپورٹ بھی اور جس طرح سے بھی تم تعاون کر سکتے ہو جتنی تمہاری استطاعت ہے, لیکن کن کاموں پر تم تعاون کرو ایک دوسرے سے, نیکی اور تقوی کے کاموں پر. اور روک کس چیز سے دیا گیا کہ ولا تعاون علی الاسم والعدوان, اور تمہارا تعاون ہرگز نہیں ہونا چاہیے گناہ اور سرکشی کے کاموں پر. لیکن یہاں الٹی گنگا بہتی ہے ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان میں کہ جہاں کوئی قرآن کی مجلس, قرآن کا کوئی سرکل جو ہے وہ کوئی قائم کرنے کے لیے کئی دن جو ہے وہ جوتیاں ٹخانی پڑتی ہیں, پتہ نہیں ادھر جو ہے وہ اجازت کے لیے جانا پڑتا ہے, کبھی ادھر جو ہے وہ جانا پڑتا ہے, لیکن جو کنسرٹس ہیں بھانڈ مراسی جو بھی فنکار فنکارائیں جہاں جمع ہو جائیں, جہاں بھی وہ کنسرٹ کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی جو ہے وہ پرمیشن نہیں, جہاں چاہیں وہ جھنڈے گاڑ کر اور شامیانے لگا کر اور ہالز وغیرہ اور بڑے بڑے ہوٹل جو ہے وہ لے کر, اور بلکہ ان کو باقاعدہ پروموشن جو ہے وہ دی جاتی ہے, اور ان پر جو ہے وہ کوئی پابندیاں نہیں, کوئی اجازت کے معاملات نہیں. سارے جو بھی پابندیاں ہیں قدغنے ہیں تو وہ دین کے لیے ہیں اور دینی جماعتوں کے لیے ہیں اور دین کے نام لیواؤں کے لیے. تو بھائی یہ اہم اصول کی طرف چلا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تم تعاون کرو, آگے بڑھو, دین کی پروپیگیشن کے لیے, قرآن کی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال لگاؤ, اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالو, اپنی جان اور مال اپنے وقت کی قربانی جو ہے وہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ہونی چاہیے, اور ہرگز تم گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اب یہ کہ ایک شخص سینما گھر کھل کے بیٹھا ہے, ایک شخص ہے کہ جو کہ یعنی بے حیائی پر مبنی فلمیں ڈراموں کی کیسٹس ہے کہ جو کہ شاپ کھل کر بیٹھا ہے, تو گناہ تو وہ کما رہا ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, وہاں سے اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ پوری کیسٹس اور سی ڈیز ڈی وی ڈیز میموری کارڈ ایسے بے حیائی پر مبنی فلموں ڈراموں کے وہ لے کر آ کے اور جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تعاون کرنا ہوا گناہ اور سرکشی کے کاموں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام امور سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم واقعتاً جہاں کہیں بھی جس کی طرف سے بھی نیکی اور تقویٰ کا جو بھی کام ہو اس میں حتی المقدور جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کریں. فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ کا عذاب پھر بہت سخت ہے. اب وہ حرام کردہ چیزیں کیا ہیں, دوسری مرتبہ یہ لسٹ اللہ تعالیٰ حرمت یعنی جو حرام چیزوں کی وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ حرام کر دیا گیا تم پر مردار, والدم خون, آگے ہم وضاحت سمجھ لیں گے, قرآن کہتا ہے کون سا خون, دمم مسفوحا جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے, جو جمع ہوا خون ہے جگر ہے کلیجی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا. ولحم الخنزیر اور کون سا گوشت حرام ہے, جی سور کا گوشت حرام ہے. وما احل لغیر اللہ بہ اور جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو, کسی اور کا نام لیا گیا ہو, اللہ کی نظر کے بجائے کسی اور کی نظریں اور منتیں ہیں کہ جو کہ مانگی جائیں, دل مخصوص کر کے جو ہے وہ اولیاء کے جو ہے وہ حل میں مانڈے جو ہے وہ بانٹے جائیں, یہ سب جو ہے وہ اس آیت کے ذیل میں آتا ہے حکم میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حرام ہے, حرام ہے. صرف وہ کہ جو اللہ کا نام جس پر لیا جائے, کوئی کسی شرک کی آمیزش نہ ہو, کسی اولیاء اللہ کے دن مخصوص کر کے اور چیزیں جو ہے وہ بانٹنا یا پکانا, چاہے وہ فی نفسی حلال کیوں نہ ہو, چاہے اس پر اللہ کا نام کیوں نہ لیا گیا ہو, لیکن دن مخصوص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظر اصل میں اللہ کی نہیں ہے, وہ کسی اور کی. تو فرمایا گیا کہ وما احل لغیر اللہ بھی, اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے نام کسی پر کوئی اور نام. فرمایا مزید اب یہاں وضاحت آ رہی ہے, کون سے جانور حرام ہیں؟ والمنخنقہ, یعنی وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے, گلا گھٹ گیا تو لہٰذا اب وہ خون نہیں بہا, اور یہ ہے کہ وہ جو اس کی جو نس ہے وہ خون کی وہ کٹی نہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ خون نہیں بہا, تو لہٰذا سائنٹیفکلی بھی جو ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ایسا جانور ہے کہ جس کا خون نہ بہے, خون اندر ہی جو ہے وہ رہ جائے, جم جائے, تو لہٰذا یہ بہت ہی نقصان دہ ہے. سائنس بھی آج یہ ڈسکور کر رہی ہے, یہ بات ہمیں سمجھا رہی ہے میڈیکل سائنس کے, ایسے جانور کہ جس کا خون نہ بہایا جائے وہ صحت کے لیے بہت مضر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو گلا گھٹنے سے کسی بھی وجہ سے مر گیا اس کی بھی حرمت ہے, اور اسی میں پھر وہ بھی آتا ہے کہ جو جھٹکے سے یعنی وہ کرتے ہیں ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو, یعنی ذبح تو ہوتا ہے چھری پھیر کر باقاعدہ خون بہانا, لیکن وہ جھٹکے سے جو ہے وہ ذبح کرنے والا جو بھی معاملہ ہے اور اس کو قتل کرنے والا ہے وہ بھی اصل میں گھٹنے ہی یعنی گلا گھٹنے کے حوالے سے اسی زمرے میں آتا ہے. فرمایا والموقوذۃ, اور چوٹ کھا کر مرا ہو, یعنی کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کی گاڑی کی ٹکر سے جانور مر گیا, اب مر گیا تو اب وہ حرام ہو گیا. والمتردیہ, اور گر کر جو ہے وہ مرا ہو, کسی اوپر کسی منزل سے پانچ چھ منزل سے گر کر یا پہلی منزل سے گر کر جانور جو ہے وہ مر گیا, اب وہ حرام ہو گیا. والنتیحہ, سینگ مرا ہو, یعنی سینگ مارا گیا ہو, دونوں جانور آپس میں لڑے سینگوں والے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا, مر گیا, وہ حرام ہو گیا. وما اکل سب, کہ جس کو درندے نے جو ہے وہ کھا لیا ہو, درندے نے کسی نے کہ جو ہے وہ کسی جانور کو جو حلال تھا چیر پھا کر دیا, اس کو ختم کر دیا, وہ حرام ہو گیا. ہاں الا ما زکیتم, مگر یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے پہلے, یعنی جس پر حملہ کیا درندے نے, ابھی وہ مرا نہیں, ابھی وہ زندہ ہے, اور تم نے جا کر جو ہے وہ چھری پھیر دی اور اس کا خون بہا کے اس کو ذبح کر دیا, اب تم جو ہے وہ کھا سکتے ہو. الا ما زکیتم, مگر یہ کہ جو تم نے ذبح کر لیا. وما ذبح علی النصب, اور حرام کیا گیا ہے وہ جانور بھی کہ جو استہانوں پر لے جا کے ذبح کیا گیا ہو. یعنی قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے استہانوں پر لے جا کے جو ہے وہ ذبح کر رہے, جانور حلال ہے, بکری ہے, گائے ہیں, لیکن وہ کس کے استہان پر؟ بتوں کے استہانوں پر. اور اسی طرح فقہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مزاروں پر جا کے, کسی کی عقیدت میں جو ہے وہ کسی مزاروں پر جا کے ذبح کیا جا رہا ہے, تو اس میں بھی شرکی آمیزش آ گئی, وہ بھی اسی زمرے میں ہے. اور فرمایا کہ وان تستقسموا بالاسلام, اور یہ کہ تم یعنی تیروں سے جو ہے وہ تقسیم کرو. اب یہ کیا تھا معاملہ تیروں سے تقسیم کرنے کا؟ قریش مکہ کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ گوشت وغیرہ کو تقسیم کرتے تھے تیروں سے, تیر چلایا اگر نشانے پر گوشت پر جو ہے وہ لگ گیا تو وہ اللہ کے لیے ہو گیا, اور نشانے پر نہ لگا تو پھر وہ بتوں کے نام پر جو ہے وہ دے دیتے تھے, اور اکثر جو ہے وہ نشانہ لگتا نہیں تھا, وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا, وہ کس کے لیے ہوتا تھا؟ بتوں کے لیے ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ بت تو کھاتے نہیں تھے, کھاتے کون تھے؟ یہ سارے بتوں کے متولی قریش مکہ, انہی کے پیٹوں میں جو ہے وہ جاتا تھا, تو یہ یعنی فری فنڈ میں جو ہے یہ حلوے مانڈے ان کے لیے سب تھے موجود. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تھے وہ پانسوں کے یعنی تیر پھینک کر جو ہے وہ گوشت کو تقسیم, اس کو بھی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ بھی جاہلانہ رسوم ہے, یہ بھی حرام ہے. فرمایا کہ ذالکم فسق, یہ گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تمہارے دین سے مسلمانوں بالکل مایوس ہو چکے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ دین اسلام جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے, اور یہ ہے کہ اب اہل ایمان وہ ایک قوت ہیں اور ہم اب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, سازشیں ہماری اب ان کے حوالے سے ناکام ہیں. فلا تخشوہم, تو اے مسلمانوں اب ان سے نہ ڈرو. وخشون, اور مجھے سے ڈرو. بڑی پیاری آیت آ رہی ہے, اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حجت الوداع کے موقع پر جو آخری حج تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ آخری یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا, مکمل کر دیا. لہذا دیکھیے کہ مکمل دین کون سا ہے. تو اس کے لیے ذرا پیچھے چلے جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مطہرہ, آپ کے اقوال اور افعال سب محفوظ. تو لہٰذا اب نئی چیزیں دین میں شامل کرنا اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی, کیونکہ اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ دین تم پر کیا ہو گیا, بالکل مکمل ہو گیا. لہٰذا اب بدعت کا تصور, وہ بدعت کہ جو دین میں جو ہے وہ اضافہ ہے, بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں اضافے کو, یعنی وہ کام کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں کیا اللہ کے رسول نے, باوجود دائیے کے, باوجود عرش کے اور باوجود وسائل کے ہونے کے, پھر بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, اسلاف نے نہیں کیا, اور آج ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کر رہے ہیں, تو یہ چھوٹا دعویٰ ہے محبت کا, یہ بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے, وہ کل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی. اللہ تعالی ہمیں تمام بدعات سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دین تم پر مکمل ہو چکا ہے, کوئی اب اضافے کی ضرورت نہیں. وہ اتممت علیکم نعمتی, تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ میں نے پوری کر دی ہے. وہ رضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین وہ پسند کر لیا. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 19 آپ یاد کر لیجئے, وہاں دین کا واضح اور جامع تصور ہم سمجھ کر آئے. دین کیا ہے؟ انفرادی اور اجتماعی گوشوں پر اللہ کے نظام عدل کو قائم کرتے ہوئے اس نظام کے ذریعے سے قوانین بنا کر اور ان قوانین کے ذریعے سے بدلہ یعنی جزا اور سزا کا تصور, یہ ہے پورا دین اسلام. عقائد, عبادات, رسومات میں بھی اور پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم میں بھی اللہ کا نظام عدل, اس کا نفاذ, اس کی تنفیذ, اس پر عمل پیرا ہونا, یہ ہے وہ مکمل دین, دین اسلام کے جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. فرمایا فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف للیس, ہاں جو بھوک میں لاچار ہو جائے, ایسے ماحول میں چلا جائے, کوئی انسان پھنس جائے کہ جس میں حلال نہیں مل رہا, تو اب اتنا حرام میں سے لے سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے. غیر متجانف للیس, لیکن مائل نہ ہو وہ گناہ کی طرف. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ, اے نبی آپ فرمائیے کہ تمام ہی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی کتنی آسانی ہے نا دین اسلام میں کہ ہر شے حلال ہے, الا یہ کہ حرام کا ہونا اس پہ اس شے پر ثابت نہ ہو جائے. یہ آسانی کر دی نا اللہ تعالیٰ نے, ورنہ اگر یہ اصول ہوتا کہ ہر شے حرام ہے جب تک کہ اس شے کا حلال ہونا ثابت نہ کر دو یا ثابت نہ ہو جائے شریعت, تو یہ مشکل ہو جاتی. آسانی کیا پیدا کی اللہ نے کہ تمام چیزیں حلال ہیں سوائے اس کے کہ جس کا حرام ہونا قرآن و سنت سے شریعت سے ثابت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ حلال و حرمت کے حوالے سے جو حرام چیزیں ہیں اس کی لسٹیں اللہ نے بھی, اللہ کے رسول نے بھی اس کی وضاحت فرما دی اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے سے. تو اے نبی آپ فرمائیے کہ تمام ہی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمت من الجوارح مکلبین, اور جو تم شکاری جانور سدھاؤ جن کو تم ٹرین کرو شکار پر دوڑانے کو, کہ وہ ٹرین جو بھی جانور ہیں وہ شکار کی طرف دوڑتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے رکھتے ہیں, ان کا چیڑ پھاڑ نہیں کرتے, ان کو ختم نہیں کرتے, اور جن کو جا کے پھر تم ذبح کر لیتے ہو, وہ حلال ہیں تمہارے لیے. تو علمونہن مما علمکم اللہ, کہ تم انہیں سکھاتے ہو ان شکاری جانوروں کو اس سے کہ جو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فکلوا مما امسکنا علیکم, بس اس میں سے کھاؤ کہ جو شکاری جانور تمہارے لیے جانور پکڑ رکھیں. واذکروا اسم اللہ علیہ, اور اس پر اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ ذبح کرو. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب دینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات, آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور اہل کتاب کا کھانا وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے, بشرط یہ کہ فقہا کہتے ہیں کہ وہ کھانا اصلاً حلال ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی اہل کتاب یہودی یا نصرانی کے گھر گئے اور اس نے سور پیش کر دیا, اس نے شراب پیش کر دی, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب قرآن کہتا ہے کہ سارے کھانے اہل کتاب کے حلال ہیں تو یہ بھی حلال. معاذ اللہ, ہرگز نہیں. مطلب کیا ہے کہ سارے کھانے اہل کتاب کے حلال ہیں کہ جو واقعتاً اصلاً اللہ نے حلال ان کو رکھا ہے. اسی طرح ان کا جو بھی ذبیحہ ہے وہ بھی حلال جانوروں کا ہو تو وہ حلال ہے, اور ذبح کرتے وقت انہوں نے اللہ کا نام لیا ہو تب وہ تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور پاک دامن مومن عورتیں تمہارے لیے نکاح کے حوالے سے حلال کر دی گئیں، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ اور پاک دامن عورتیں ہی ان میں سے کہ جنہیں تم میں سے تم سے پہلے جو ہے وہ کتابیں دی گئیں، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب مجھے یہاں بتائیے کہ یہ اجازت دی جا رہی ہے یا ترغیب دی جا رہی ہے، یا یوں کہا جا رہا ہے کہ مومن عورتوں کو بالکل صرف نظر کرو، ان کی طرف تو تمہیں دیکھنا بھی نہیں ہے، اور باہر جا کے چن چن کے جو بھی اہل کتاب کی یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ لے کر آؤ اپنے نکاح میں لو، یہ انداز تو نہیں ہے نا؟ تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ترغیب و تشویق نہیں دی جا رہی، اجازت دی جا رہی ہے۔ اور آج فقہ کہتے ہیں کہ یہاں تحدید کیا لگائی گئی ہے، شرط پاک دامن اہل کتاب عورتیں۔ تو لہذا اب تو اہل کتاب وہ اپنی کتاب کے احکامات پر سرے سے ہے ہی نہیں، بے حیائی اتنی ان کے اندر جو وہ آ چکی ہے اور ایمان کی کوئی رمق نہیں، اپنی کتاب اور شریعت پر کوئی عمل پیرا نہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بالکل بھلا دیا، یہودیوں نے بالکل تورات کے احکامات کو صرف نظر کر دیا، اس میں تحریف کر دی، بے حیائی میں جو ہے وہ یعنی آسمان کو جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ فقہ کہتے ہیں کہ اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اغوان اور جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ صرف لذت کا حصول ہو اور نہ چوری چھپے کچھ آشنائی کرنا جو ہے وہ مقصود ہو۔ ومن یکفر بالایمان اور جو ایمان کے بعد منکر ہوا، کیا مطلب کہ اہل کتاب کی عورت سے جو ہے وہ شادی کر لی، اب شادی کے بعد اہل کتاب کی ثقافت سے جو ہے وہ متاثر ہو گیا، بجائے اس کے کہ اس کو دار اسلام میں داخل کرتا، اسی اہل کتاب کی ثقافت اور تہذیب سے کا جو ہے وہ دل دادہ ہو گیا اور اسی میں وہ پڑ گیا۔ تو لہٰذا یہ یعنی اہل ایمان مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے یعنی کانشیس ہو جاؤ کہ جو کوئی ایمان کا منکر ہوا فقط حبت عملو تو اس کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اکارت چلا گیا۔ تو اہل ایمان مردوں کو حکم یعنی اجازت کے درجے میں ہے کہ اہل کتاب سے شرائط کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اہل ایمان مسلمان عورتوں کے لیے بالکل واضح کر دیا گیا کہ تم اپنی عورتوں کو اہل کتاب مردوں کے نکاح میں نہیں دے سکتے، یہ بالکل حرام ہے۔ یعنی اہل ایمان عورتوں کو اپنی عورتوں کو تم اہل کتاب مردوں کے ساتھ نکاح نہیں کراؤ گے، حرام۔ ہاں یہ ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے شرائط کے ساتھ اگر وہ اپنے یعنی کتاب اور شریعت کے احکامات پر ہوں تو اجازت دی جا رہی ہے، ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فی الآخرت من الخاسرین اور جو کوئی ان کی تہذیب سے متاثر ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا تو اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں انشاءاللہ ہم وفق کر رہے ہیں اور چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کو سماعت فرمائے۔